shaheed-e-islam.com. اس ویب سائٹ پر آپ سن سکتے ہیں شہید اسلام مولانا محمد یوسف لدھیانوی رحمہ اللہ کی آواز میں درس قرآن، درس حدیث اور اصلاحی مواعظ.
خالق و کل شیء، ہر چیز کے پیدا کرنے والا، ہر چیز اس کی مخلوق اور وہ سب کا خالق.
جبکہ شہید اسلام کی تصانیف آن لائن پڑھ بھی سکتے ہیں. اس کے علاوہ اس ویب سائٹ پر آپ سن سکتے ہیں ممتاز علماء کرام کے اصلاحی بیانات.
اسی لیے اللہ پاک جل شانہ نے قرآن کریم میں اعلان کر دیا، فرمایا قل اطیعوا اللہ والرسول.
www.shaheedislam.com.
اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. إن الله لا يستحيي أن يضرب مثلا ما بعوضة فما فوقها، فأما الذين آمنوا فيعلمون أنه الحق من ربهم، وأما الذين كفروا فيقولون ماذا أراد الله بهذا مثلا، يضل به كثيرا ويهدي به كثيرا، فما يضل به إلا الفاسقين الذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه ويقطعون ما أمر الله به أن يوصل ويفسدون في الأرض، أولئك هم الخاسرون. صدق الله. إن الله لا يستحيي، بے شک اللہ تعالی شرماتا نہیں، أن يضرب مثلا ما کے بیان فرمائے کوئی سی مثال، بعوضتن مچھر کی، فما فوقها یا اس چیز کی جو اس سے بھی اوپر ہو، فاما الذین آمنوا سو جو لوگ ایمان لائے، فیعلمون انہ الحق من ربہم سو جانتے ہیں کہ یہ مثال برحق ہے ان کے رب کی جانب سے، وَأَمَّا الَّذِينَ كَفَرُوا اور وہ لوگ جو کافر ہوئے، فَيَقُولُونَ پس وہ تو یہی کہیں گے، مَاذَا أَرَادَ اللَّهُ بِهَذَا مَثَلًا کس چیز کا ارادہ کیا اللہ نے اس کی مثال دے کر، یضل بہ کثیرن اللہ گمراہ کرتا ہے اس کے ذریعے بتھیروں کو، ویہدی بہ کثیرن اور ہدایت دیتا ہے اس کے ذریعے بہت سے لوگوں کو، وما یضل بہ اور گمراہ نہیں کرتا ہے اس کے ذریعے، الا الفاسقین مگر بدکاروں کو، نافرمانوں کو، الذین ینقضون عهد اللہ جو توڑتے ہیں اللہ کا عہد، من بعد میثاقہ اس کے پختہ کیے جانے کے بعد، ویقطعون ما امر اللہ به ان یوصل اور کاٹتے ہیں اس چیز کو کہ حکم دیا ہے اللہ نے اس کے ملانے کا، وَيُفْسِدُونَ فِي الْأَرْضِ اور فساد مچاتے ہیں زمین میں، اولئک هم الخاسرون یہی لوگ ہیں خسارہ اٹھانے والے. اوپر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کے ثبوت کے لیے قرآن کریم کا موجودہ ہونا ذکر فرمایا تھا اور اس کے موجودہ ہونے پر ایک ایسی دلیل قائم فرمائی تھی جس کو آج تک تو کچھ توڑ نہیں سکا، قیامت تک توڑ نہیں سکے گا. یعنی تمام مخلوق کا اس کی مثال لانے سے عاجز ہونا. درمیان میں کافروں کی دوزخ کا ذکر آیا تھا تو مسلمانوں کی جنت کا ذکر آ گیا. اب ان دو آیات شریفہ میں کفار کے ایک شبہ کا جواب ہے. شبہ ان کا یہ تھا کہ ہر چند کے ہم اس قرآن کی مثل لانے سے عاجز ہیں، لیکن ہم ایک مستقل دلیل سے ثابت کرتے ہیں کہ یہ کلام الہی نہیں ہے. اس لیے کہ قرآن کریم میں بہت سی حقیر چیزوں کا نام آتا ہے، جیسے مچھر ہے، مکھی ہے، مکڑی ہے، ایسی گھٹیا قسم کی چیزوں کا نام آتا ہے قرآن کریم میں. اور اصول یہ ہے کہ جس قدر کوئی شخص اونچا ہوتا ہے اسی قدر گھٹیا چیزوں کے استعمال کرنے سے اپنے کلام میں پرہیز کیا کرتا ہے. ذی مرتبہ اور بادشاہوں کے کلام میں گھٹیا الفاظ استعمال نہیں ہوتے. اور حق تعالی شانہ تو بزرگوں کے بزرگ ہیں، سب سے عالی شان ہے. اگر یہ قرآن اللہ کا کلام ہوتا تو اس میں ان گھٹیا الفاظ کو استعمال نہ کیا جاتا. گھٹیا چیزوں کا تذکرہ نہ تھا، مکھی مچھر وغیرہ. یہ ان کا شبہ تھا. اس کا جواب یہ ہے کہ اس شبہ کا اظہار کرنا بے وقوفی کی بات ہے. اس لیے کہ یہ مچھر کی، یہ مکھی کی، یہ مکڑی کی جو مثالیں کا جو تذکرہ آیا، یہ مثال بیان کرنے کے لیے ہے. اور مثال جس چیز کی بیان کی جاتی ہے اس کے مطابق مثال کا ہونا ضروری ہے. ظاہر بات ہے کہ اگر کسی گھٹیا چیز کی مثال دی جائے گی تو گھٹیا چیز ہی کے ساتھ دی جائے گی. اگر یہ بتانا مقصود ہو کہ دنیا کے گھروں میں سب سے زیادہ گھر کمزور کس کا ہے، تم کہو گے مکڑی کا جالا. اب ظاہر بات ہے کہ اس کمزوری کو ذکر کرنے کے لیے تو مکڑی کا ذکر کرنا پڑے گا. یہ مکڑی کی جگہ بھینس کو تھوڑی ذکر کریں گے. اور کسی کے ضعف اور اس کے عجز کو ذکر کرنے کے لیے ہم اس سے بہتر گفتگو نہیں کر سکتے کہ یہ تو مکھی بھی نہیں اڑا سکتا بیچارہ. اور کسی کی تخلیق کے عجز کو ذکر کرنے کے لیے ہم یہ کہیں گے اور اس سے بہتر کوئی مضمون نہیں ہو سکتا کہ یہ تو بیچارہ مچھر بھی پیدا نہیں کر سکتا، تخلیق سے عاجز ہے۔ اب یہاں بڑی چیزوں کو تو نہیں ذکر کیا جائے گا، حقیر چیز کو ذکر کیا جائے گا، تو غرض ہے کہ مثال کا ممثل لہو جس کے لیے وہ مثال بیان کی گئی ہے مطابق ہونا ضروری ہے، اور یہی فصاحت و بلاغت ہے کہ مثال عین موقع کے مطابق ہو، اور جس چیز کی مثال بیان کی گئی ہے وہ خوب اچھی طرح سے ذہن نشین ہو جائے۔ ہاں
www.shahideislam.com۔
بڑے لوگوں کے کلام میں فحش کلامی نہیں ہوا کرتی، وہ گالیاں نہیں نکالا کرتے، بدگوئی نہیں کیا کرتے، اتنی بات بجا ہے، اور اللہ تعالی نے کسی جگہ بھی قرآن کریم میں ایسی بات نہیں کہی، بلکہ میاں بیوی کے جنسی تعلق کو ذکر کیا ہے، جگہ جگہ اس کا تذکرہ آیا ہے، لیکن ایسی تعبیرات کے کمال کر دی ہے۔ اور اسی طرح کہیں صدر وغیرہ کا ذکر آیا ہے تو وہاں بہت دور کے کنائے استعمال فرمائے ہیں، حضرت مریم اور ان کے صاحبزاد حضرت عیسیٰ علیہ السلام، ان کے بندہ ہونے کو ذکر فرمایا ہے تو یوں فرمایا کانا یا کلان طعام، وہ دونوں کھانا کھایا کرتے تھے۔ کیسی نفیس تعبیر ہے کہ اس سے بہتر تعبیر نہیں ہو سکتی۔ بتانا یہ تھا کہ کھانے پینے کے محتاج تھے، اور جو کھانے پینے کا محتاج ہو وہ کھانے پینے سے جو چیزیں پیدا ہوتی ہیں ان کا بھی محتاج ہوتا ہے، لیکن ان بزرگوں کی طرف اس چیز کی نسبت نہیں کی کہ پیشاب کرتے تھے، پکانا کرتے تھے، نعوذ باللہ، یہ بات نہیں کی، حالانکہ بتانا یہی مقصود۔ لیکن تعبیر یہ فرمائی کانا یا کلان طعام، وہ کھانا کھایا کرتے تھے۔ ساری دنیا میں ڈھونڈ نکالو کوئی ایسی تعبیر نہیں کر سکتے، کوئی شخص کسی شخص کا تذکرہ کرنا ہو کہ وہ بول و براز کرتا ہے، اس کے لیے لاؤ تعبیر۔ تو غرض ہے کہ حق تعالی شانہ کے کلام میں نا مناسب اور نا شائستہ الفاظ استعمال کہیں نہیں کیے گئے، بلکہ نہایت عالی شان الفاظ، صاف ستھرے، جو کانوں کے لیے باعث کشش ہوں اور دلوں میں جذب ہو جائیں، ایسے الفاظ استعمال فرمائے ہیں۔ تو یہ بات تو اللہ کے کلام میں نہیں پائی جاتی۔ ہاں مثالیں ضرور ذکر فرمائی ہیں، بڑی چیز کے لیے مثال بھی اس کے شایان شان دی جاتی ہے، اور کسی چیز حقیر چیز کی حقات کو ذکر کیا جائے تو اس کے مناسب مثال ذکر کی جاتی ہے، ایسے ہی قرآن کریم میں بھی کیا ہے۔ تو یہ جواب ہوا۔ اب یہاں چند باتیں قابل غور ہیں، ایک یہ کہ ان اللہ لا یستحیی، بے شک اللہ حیا نہیں کرتا۔ حیا کہتے ہیں اس کیفیت کو جو انسان پر طاری ہوتی ہے کسی عیب پر کسی کے مطلع ہونے سے، ہمارے اندر کوئی عیب ہے اور دوسرا آدمی اس عیب پر مطلع ہو گیا تو اس سے جو کیفیت طاری ہوتی ہے اس کو حیا کہتے ہیں. اور یہ کیفیت جب آدمی پر طاری ہوتی ہے تو آئندہ کے لیے وہ اس چیز کو ترک کر دیتا ہے. حق تعالی شانہ تو اس کیفیت سے بلکہ تمام کیفیات سے پاک ہے. اس لیے لا یستحیی کے معنی یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ چھوڑتے نہیں. لازمی معنی مراد ہے اس کے ان اللہ لا یستحیی, اللہ تعالیٰ اس بات کو نہیں چھوڑیں گے. تو یوں اس کو تعبیر فرمایا کہ اللہ تعالیٰ شرماتے نہیں. اور یہ حیا کی صفت جو قرآن کریم میں یا حدیث شریف میں ذکر کی گئی ہے, یہ اللہ تعالی کی شان کے لائق ہے, نہ کہ بندوں کسی صفت. ان اللہ تعالی یستحیی من ذی الشیبۃ المسلم, حدیث شریف میں آتا ہے کہ اللہ تعالی بوڑھے مسلمان سے حیا فرماتے ہیں. اور ایک حدیث میں فرمایا کہ ان اللہ حیی ستیر, اللہ تعالی حیا والے ہیں, ستر کو پسند فرماتے ہیں. تو یہ جو حیا کا لفظ قرآن کریم میں یا حدیث شریف میں آتا ہے, یہ اللہ تعالیٰ کی شان کے لائق معنی مراد ہوں گے جس کی کیفیت ہمیں معلوم نہیں ہے. اَن يَضْرِبَ مَثَلًا کہ مثال بیان کرے, ضرب مثل کے معنی مثال بیان کرنا. اور ضرب الامثال دو طرح کی ہوتی ہیں, ایک تو یہ کہ کوئی ایسا فقرہ استعمال کرنا جو ایک عام رائج ہو جائے کسی خاص موقع کے مطابق. اور ایک ضرب المثل یہ ہوتی ہے کہ کسی خاص چیز کے لیے کوئی خاص مثال بیان کی جائے. قرآن کریم میں اور حدیث شریف میں جگہ جگہ مثالیں بیان کی گئی جیسے مثل الذین ينفقون اموالهم, مثال ان لوگوں کی جو اللہ کے راستے میں خرچ کرتے ہیں. اور اسی طرح دوسری آیات شریفہ میں مثالیں بیان کی گئی. مقصود اس سے معنی کی وضاحت ہوتی ہے. ابھی پیچھے گزر چکا ہے مثلہم کمثل الذی استوقد نارا, ان منافقوں کی مثال ایسی ہے کہ کسی شخص نے آگ روشن کی. تو کسی مضمون کو ایک حصی مثال کے ساتھ ذکر کر دینا یہ ضرب المثل کہلاتا ہے. تو یہاں اسی کو ذکر فرمایا کہ اللہ تعالی کسی مثال کو ذکر کرنے سے نہیں شرماتے, یعنی اس کو نہیں چھوڑتے. مثلا ما, یہ ما اس کی تاکید کے لیے ہے, کوئی سی مثل. ضرب مثلا ما, بعوضتن فما فوقہ, بعوضہ کہتے ہیں مچھر کو, اور فما فوقہ کے معنی ہے پس جو چیز کے اس سے اوپر ہو. اور کسی چیز کا مچھر سے بھی اوپر ہونا یہ دو طرح سے ہے. ایک یہ کہ اپنی جسامت کے اعتبار سے اس سے بڑی ہو, اور ایک یہ کہ اس اپنی حقارت کے اعتبار سے اس سے بڑی ہو، حقارت میں بڑی ہے. جیسے کہ حدیث شریف میں فرمایا گیا ہے، لو کانت دنیا تعدل عند اللہ جناح بعوضہ، اگر دنیا اللہ کے نزدیک مچھر کے پر کے برابر ہوتی. اب ظاہر بات ہے کہ مچھر کا پر مچھر سے حقیر تر ہے، تو اللہ تعالیٰ مچھر کی یا مچھر سے اوپر کی چیز جیسے مکھی ہے، مکڑی ہے، یا مچھر سے نیچے کی چیز جو اس سے حقارت میں بڑی ہوئی ہے جیسے مچھر کا پر، اللہ تعالیٰ کسی چیز کی حقارت اور ذلت کو ذکر کرنے کے لیے مچھر کی مثال بیان کرنی پڑے یا کسی اور چیز کی، اس کو ترک نہیں فرماتے. اور بات یہ ہے www.shahideislam.com کہ اللہ تعالیٰ کی مخلوق ہونے کے اعتبار سے تو یہ کیا مچھر اور مکھی اور کیا ہاتھی اور گھوڑا برابر ہے، اللہ کی مخلوق ہے. اور جہاں تک اس کا تعلق ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کا انتخاب فرمایا ہے مثال کے لیے، تو وہ تو ممثلہ کی مثال تھی، یعنی جس چیز کی مثال بیان کی گئی اس کے مطابق ہونا چاہیے. مچھر کے بارے میں کتابوں میں عجیب و غریب حقائق لکھے ہیں، کہ یہ مکمل جانور کی مثال رکھتا ہے. ہاتھی سب سے بڑا جانور سمجھا جاتا ہے، لیکن مچھر ہاتھی کے ساتھ مشابہت رکھتا ہے اس کے پورے اپنے پورے اعضاء میں، حتیٰ کہ اس کی سونڈ بھی ہوتی ہے جس کے ساتھ یہ انجیکشن لگاتا ہے. اور مزے کی بات یہ ہے کہ بھینسے اور ہاتھی تک کے چمڑے میں اس کی وہ گھس جاتی ہے، اس کی سونڈ گھس جاتی ہے، سب سے سخت چمڑوں میں گھس جاتی ہے. اس کی وجہ یہ ذکر کی گئی ہے کہ اس کے سونڈ میں زہریلا مادہ ہوتا ہے، یہ جس چیز پر رکھتا ہے وہ فوراً وہ جگہ تحلیل ہو کر کے اس کو جگہ دیتی. تو یہ بات تو ہو گئی پوری. اس کے بعد ساتھ کا مضمون ذکر فرمایا کہ ان مثالوں کو سن کر لوگوں کی دو قسمیں ہو جاتی ہیں، ایک ہے ایمان والے، وہ تو اس کلام الہی کو سن کر سبحان اللہ اس پر ایمان لاتے ہیں کہ یہ برحق ہے، اور ان کے ایمان میں اضافہ ہو جاتا ہے. جتنی مثالیں اللہ تعالی نے بیان کی ہیں سب کی سب برحق، اور اس دقیق نفسیاتی اصولوں کی رعایت حق تعالی شان ہی فرما سکتے تھے، کوئی دوسرا آدمی نہیں کر سکتا تھا. اور دوسری قسم کے لوگ ہیں جن کے دلوں میں بیماری ہے اور جو کافر ہیں، وہ کہیں گے کہ صاحب یہ مثالیں اللہ نے کیوں بیان کی ہیں، کیا مقصد ہوگا اللہ تعالیٰ کا؟ یعنی وہ ادراہ تحقیر، یوں کہتے ہیں کہ ماذا اراد اللہ بهذا مثلا، اللہ تعالیٰ نے کس چیز کا ارادہ کیا ہے اس مثال کو بیان کر کے. تو حتی علیہ السلام فرماتے ہیں فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا، سو جو لوگ کے ایمان لائے ہیں وہ چونکہ اللہ تعالی پر اور اس کے کلام پر ایمان رکھتے ہیں، اس لیے ان کے قلوب قدرتی طور پر اس کلام الہی کو جذب کرتے ہیں محبت کے ساتھ. فَيَعْلَمُونَ أَنَّهُ الْحَقُّ مِنْ رَبِّهِمْ، وہ تو اس بات کا یقین رکھتے ہیں کہ یہ برحق ہے ان کے رب کی جانب سے، ان کو کوئی اشکال نہیں ہوتا. وَأَمَّا الَّذِينَ كَفَرُوا، لیکن یہ جو کافر لوگ ہیں وہ کہتے ہیں مَاذَا أَرَادَ اللَّهُ بِهَذَا مَثَلًا، مَاذَا کس چیز کا، اَرَادَ اللَّهُ ارادہ کیا اللہ نے، بِهَذَا اس چیز مثال کے ساتھ، مثلا مثال بیان کرنے کا، اس چیز کے ساتھ مثال بیان کرنے کا. وہ نقطہ چینیہ کرتے ہیں اور تحقیق کے انداز میں یہ لفظ کہتے ہیں. اس کے جب ان کے سوال کے جواب میں فرمایا تمہیں بتائیں کہ کیا ارادہ کیا اللہ تعالیٰ نے، یضل به کثیرا ویہدی به کثیرا، اللہ تعالیٰ اس کے ذریعے بہت سے لوگوں کو گمراہ کرنا چاہتے ہیں اور بہت سے لوگوں کو ہدایت دینا چاہتے ہیں. مطلب یہ کہ دنیا میں سبھی قسم کے لوگ ہیں، ہدایت یافتہ بھی ہیں گمراہ بھی ہیں، تو اللہ تعالیٰ کی مصلحت و حکمت ہے کہ نہایت قسم لطیف قسم کی دوائی ہے یا نہایت لطیف غذا ہے، لیکن جو فاسد المزاج آدمی ہو وہ اس کو کھا لے تو اس کی طبیعت اور بگڑ جاتی ہے. اب اس نے دوائی تو کھا لی یا وہ غذا کھا لی اور طبیعت اس کی خراب ہو گئی، اب کہتے کہ ایسی چیزیں کیوں بنائی ہیں جس کے کھانے سے لوگوں کی طبیعت بگڑ جاتی ہے. تو اس کا جواب یہی دیا گیا کہ آپ جیسے لوگوں کو بیمار کرنے کے لیے بنائی ہیں. تو قرآن کریم تو اپنی لطافت اور اپنی نظافت و طہارت میں سبحان اللہ کیا بات ہے، لیکن اب اس کا کیا علاج کیا جائے کہ بعض لوگ فاسد المزاج ہیں، وہ اللہ کا کلام بھی سنتے ہیں تو ان کی بدبختی کا باعث بنتا ہے، تو ان کے بارے میں یہی کہا جائے گا کہ یضل بہ کثیر، اللہ تعالیٰ اس کلام کے ذریعے یا اس مثال کے ذریعے بہت سے لوگوں کو گمراہ کرتے ہیں بوجہ ان کے فساد مزاج کے. ویہدی بہ کثیرا، اور ہدایت دیتے ہیں اس کے ذریعے سے بہت سے لوگ. آگے جن لوگوں کے لیے یہ کلام الہی گمراہی کا باعث بنتا ہے ان کا تذکرہ ہے وما یضل به الا الفاسقین، اور اللہ نہیں گمراہ کرتا اس کے ذریعے مگر فاسقوں کو. فسق کا معنی نافرمانی، فرمان الہی سے نکل جانا، اور اس کی اعلی فرع ہے کفر اور ادنا ہے گناہوں کا ارتکاب کرنا یا صغیرہ گناہوں پر اصرار کرنا. کبیرہ گناہوں کا ارتکاب یا صغیرہ گناہوں کا پر اصرار کرنا، یہ سارے کے سارے فسق کے ذیل میں آتے ہیں. کفر بھی، شرک بھی، اور گناہ کبیرہ بھی، اور صغیرہ گناہوں پر اصرار بھی. لیکن عام طور سے ہماری زبان میں فاسق اس شخص کو کہتے ہیں جو مسلمان ہو لیکن گناہگار ہو. تو یہ فقہ کی اصطلاح ہے، قرآن کریم میں دونوں کے لیے فسق کا لفظ استعمال فرمایا گیا ہے، کافر کے لیے بھی کیونکہ وہ سب سے زیادہ اللہ کے حکم سے نکلنے والا ہے، اور گناہگار مسلمان کے لیے. تو یہاں فاسقین سے مراد کافرین ہیں، اور نہیں گمراہ کرتے اس کے ذریعے مگر فاسقوں کو، اللہ کے نافرمانوں کو یعنی کافروں کو. اور ان کے آگے دو صفتیں ذکر کی ہیں، ایک یہ کہ وہ اللہ کے عہد کو توڑتے ہیں اس کو پکا کرنے کے بعد، اللہ تعالیٰ سے پختہ عہد کر لیا لیکن پھر توڑتے ہیں. ایک تو عہد الست بھی کیا ہوا تھا اور ایک کلمہ شریف پڑھنے کے بعد عہد کر لیا، تو ان عہدوں کو توڑتے ہیں. وَيَقْطَعُونَ مَا أَمَرَ اللَّهُ بِهِ أَن يُوصَلَ، جن جن چیزوں کو اللہ نے ملانے کا حکم دیا، جن رشتوں کو، جن تعلقات کو، ان کو قطع کرتے ہیں. وہ تمام رشتہ داریاں اور وہ تمام حقوق جن کو ملانے کا اللہ نے حکم دیا ان کو قطع کرتے ہیں، ان کو ادا نہیں کرتے. باپ ماں باپ سے قطع تعلق ہے، بچوں سے قطع تعلق ہے، برادری سے قطع تعلق ہے، اپنی انا کے لیے. وَيُفْسِدُونَ فِي الْأَرْضِ، اور زمین میں فساد برپا کرتے ہیں، یہ فاسق لوگ ہیں. اولئک هم الخاسرون، یہ لوگ ہیں خسارے میں پڑنے والے. سبحان اللہ. شہید اسلام ڈاٹ کام. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. كيف تكفرون بالله وكنتم أمواتا فأحياكم ثم يميتكم ثم يحييكم ثم إليه ترجعون. هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا ثم استوى إلى السماء فسواهن سبع سماوات وهو بكل شيء عليم. صدق الله. كيف تكفرون بالله، تم کیسے کفر کرتے ہو اللہ کے ساتھ؟ وَكُنْتُمْ أَمْوَاتًا، حالانکہ تم تھے بے جان. فَأَحْيَاكُمْ، پھر اس نے تم کو زندہ کر دیا. ثُمَّ يُمِيتُكُمْ، پھر تم کو موت دے گا. ثُمَّ يُحْيِيكُمْ، پھر تم کو دوبارہ زندہ کرے گا. ثم الیہ ترجعون، پھر تم اسی کی طرف لوٹائے جاؤ گے. هو الذی خلق لکم، وہ ایسا ہے کہ اسی نے پیدا کیا تمہارے لیے. ما فی الارض جمیعا، جو کچھ کی ہے زمین میں سب کا سب. ثم استوى الى السماء، پھر وہ متوجہ ہوا آسمان کی طرف. فسواهن سبع سماوات، پھر بنا دیے ان کے ساتھ آسمان. وهو بكل شيء عليم، اور وہ ہر چیز کو جانتا ہے. اس رکوع کے شروع سے قرآن کریم کی دعوت پیش کی گئی تھی، یعنی حق تعالی شانہ کی عبادت کرو. اور اسی زمانے میں فرماتا، فلا تجعلوا للہ اندادا وانتم تعلمون، تم اللہ کے شریک نہ ٹھہراؤ تم، حالانکہ تم جانتے ہو. تو ایمان لانے کا اور عبادت کرنے کا حکم فرمایا تھا، اور اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت و نبوت کو ذکر فرمایا اور قرآن کریم کا معجزہ ہونا ذکر فرمایا. پھر اس کے بارے میں کفار کو جو خدشہ تھا اس کا حل فرمایا. ان دو آیات شریفہ میں حق تعالی شانہ کفر سے منع فرماتے اور کفر سے منع کرنے کی صورت یہ اختیار فرمائی کہ بطور تعجب سوال کرتے ہیں کہ تم کفر کر کیسے سکتے ہو, یہ کیوں کر ممکن ہے کہ تم کفر کرو؟ کیوں ممکن نہیں؟ فرمایا حالت یہ ہے کہ تم بے جان تھے, اللہ نے تم کو جان عطا فرمائی. پھر اللہ تعالیٰ تمہیں دوبارہ موت دے گا, پھر دوبارہ زندگی عطا کرے گا اور پھر تم اسی کی طرف لوٹائے جاؤ گے. تمہارا وجود اور وجود کے مختلف حالات, اس پر غور کرو اور غور کر کے بتاؤ کہ کیا کفر کرنا تمہارے شایان شان ہے؟ تمہیں زیب دیتا ہے کفر کرنا؟ اور دوسری آیت شریفہ میں فرمایا کہ اللہ تعالی کی ذات عالی وہ ہستی ہے جس نے زمین کی تمام چیزوں کو تمہاری خاطر تخلیق فرمایا. پھر آسمان کی طرف متوجہ ہوا تو اس کے ساتھ آسمان بنا دیے, یہ اس کی قدرت ہے. وَهُوَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ, اور وہ ہر چیز کو جانتا ہے, یہ اس کا علم. ایسا علم اور ایسی قدرت کسی اور میں بھی ہے؟ نہیں, تو پھر اس کی عبادت کیوں کرتے ہو اور اللہ تعالی کی عبادت کیوں چھوڑتے ہو؟ یہ خلاصہ مفہوم ہے ان آیات شریفہ کا. اب یہاں چند چیزیں قابل غور ہیں. ایک یہ کہ کیف تکفرون میں جیسے کہ میں نے بتایا, یہ استفہام یعنی سوال تعجب کے طور پر ہے. حق تعالی شانہ تو کسی چیز سے تعجب فرماتے نہیں, لیکن اللہ تعالی کے پاک کلام میں جو اس قسم کا صیغہ آتا ہے وہ ہمارے اعتبار سے, مطلب یہ کہ ان لوگوں کی حالت پر تعجب کرو جو باوجود ممکن اور بشر ہونے کے, مخلوق ہونے کے اور نیش سے ہست ہونے کے پھر اللہ تعالیٰ کے ساتھ کفر کرتے ہیں. پہلے کچھ نہیں تھے, پھر اللہ نے ہستی عطا فرمائی. یہ لوگ اپنے مبدا و معاد کو بھولے ہوئے ہیں اور اللہ تعالی کے ساتھ کفر کر رہے ہیں, ان کی حالت پر تعجب کرو. دوسری بات یہ کہ وَكُنْتُمْ أَمْوَاتًا, اموات جمع ہے میت کی, اور میت کے معنی مردہ, بے جان. وَكُنْتُمْ أَمْوَاتًا کے معنی یہ کہ تم مردہ تھے, بے جان تھے. اور بے جان کا لفظ دو چیزوں پر بولا جا سکتا ہے, ایک یہ کہ شروع سے جان آئی نہ ہو, جیسے بے جان پتھر ہے اس کے اندر جان نہیں ہے، درخت ہے اس کے اندر جان نہیں ہے، دوسرے جمادات ہیں ان کے اندر جان نہیں ہے، ہم کہتے ہیں کہ بے جان ہے. اور دوسرے معنی بے جان کے ہیں جس کو عام طور پر مردہ کہا جاتا ہے، یعنی جس کے اندر پہلے روح رہی ہو پھر نکل جائے، روح آنے کے بعد پھر نکل گئی ہو تو مر گیا اور مردہ بن گیا. وَكُنْتُمْ أَمْوَاتًا میں پہلے معنی مراد ہیں، یعنی تم بے جان تھے، تم مردہ تھے بے جان تھے. سب سے پہلے کہ تو تم عناصر اربع یعنی پانی، آگ، ہوا اور مٹی کی شکل میں تھے، پھر ان عناصر اربع کو حق تعالی شانہ نے غذاؤں میں تبدیل کیا، اور نہ معلوم مشرق و مغرب کی چیزوں کو اور اس کے ذرات کو جمع کر کے تمہارے والدین کی غذا بنائی. پھر والدین کی اس غذا سے وہ مادہ پیدا کیا جس سے تم پیدا ہوتے ہو، پھر
www.shahideislam.com
والد کی پشت میں اور ماں کے پیٹ میں رہے، ماں کے پیٹ پر میں تم پر مختلف قسم کے حالات گزرے، تا آنکہ اللہ تعالی نے تم میں روح ڈال دی. اب تم ماشاءاللہ زندہ بن گئے، بچے میں زندگی آ گئی، زندہ بن. تو تم مردہ تھے بے جان تھے بے حس تھے، کبھی عناصر کی شکل میں، کبھی غذاؤں کی شکل میں، کبھی نطفہ کی شکل میں، کبھی بستہ خون کی شکل میں، کبھی گوشت کے لوتھے کی شکل میں. ذرا غور کرو کیا یہ چیز تمہارے شایان شان تھی ہے کہ تم اللہ کا کفر کرو اور اللہ تعالی کی ناشکری کرو. اور اسی طرح تم عقل و خرد سے محروم تھے، اور تم جانتے ہو کہ جاہل کو مردہ کہا جاتا ہے. اللہ تعالی نے تمہیں عقل عطا فرمائی، فہم عطا فرمایا، سمجھ عطا فرمائی، ماشاءاللہ افلاطون بن گئے، اور ذرائع علم تمہیں عطا فرمائے، آفاق و انفس میں تمہاری تعلیم کے اور تمہاری تثقیف یعنی تہذیب و تمدن کے اسباب پیدا فرما دیے. ذرا غور کرو کہ تم کیا تھے، کیا بنایا تمہیں، کیا بنایا پھر کفر کرتے ہو. اور مزید برآں یہ کہ جہاں تک تمہاری عقلیں نہیں پہنچ سکتی تھیں، اور جن علوم و معارف اور امور غیبیہ کو تم اپنی گرفت میں نہیں لے سکتے تھے، اللہ تعالی نے حضرت انبیاء کرام علیہم السلام کو مبعوث فرما کر تمہیں ان کی اطلاع دی. اس طرح تمہیں جہل کی موت سے نکال کر علم کی حیات عطا فرمائی، لیکن تم اب بھی ناشکری کرتے ہو اور کفر کرتے ہو. کیف تکفرون، تم کیوں کر کفر کرتے ہو؟ وکنتم امواتا، حالانکہ تم مردہ تھے. فاحیاکم، پھر اس نے تم کو زندہ کر دیا. یہ یہاں بات پوری ہو گئی. آگے مزید اس کا تتمہ ہے، ثم یمیدکم ثم یحییکم، وہ تو تمہارا مبدا تھا، اب اپنے معاد کو بھی سنو، پھر اللہ تعالیٰ تم کو موت دے گا. جب تمہاری یہاں کی مقرر کی ہوئی میعاد پوری ہو جائے گی، جتنی دن کی زندگی لکھوا کے لائے تھے، زندگی کے جب وہ لمحات پورے ہو جائیں گے، ثم یمیتکم، پھر تم کو موت دے گا. یہاں تک تو کوئی مومن و کافر اختلاف نہیں کرے گا، کوئی ایماندار اور کوئی بے ایمان اس میں حرف زنی نہیں کرے گا. لیکن ایک بات تمہیں اور بھی بتاتے ہیں، وہ یہ کہ تمہیں جو یہ جو موت دے دی جاتی ہے، اس کے یہ معنی نہیں ہے کہ تم نیست کر دیے جاتے ہو قطعی طور پر، جیسے کہ پہلے نیست تھے اور تمہارا معاملہ بالکل ختم کر دیا جاتا ہے، ایسا نہیں. اس زندگی کے حاصل کرنے سے پہلے تم واقعی نیست تھے، کچھ نہیں تھی، لیکن یہ زندگی تو تمہارے ایسے گلے پڑی ہے کہ اب یہ ساری عمر تمہاری جان نہیں چھوڑے گی. تم نہیں رہو گے، زندگی ختم ہو جائے گی، لیکن زندگی کے آثار تمہارے ساتھ رہیں گے، چپکے ہوئے رہیں گے، تو کبھی تم سے منفق اور جدا نہیں ہو سکتے. اس لیے فرمایا ثم یحییکم، پھر تم کو زندہ کرے گا، اور زندہ کر کے ثم الیہ ترجعون، پھر تم اسی کی طرف لوٹائے جاؤ گے، اس کی بارگاہ عالی میں حشر کے دن جمع کیے جاؤ گے، کھڑے کیے جاؤ گے، اور تم سے اس زندگی کے تمام اعمال کے بارے میں ایک ایک کر کے سوال کیا جائے گا. تو وہ تو تمہارا مبدا تھا، اور یہ تمہارا معاد ہے، یعنی لوٹنے کی جگہ. اپنے مبدا کو بھی دیکھو اور اپنے معاد پر بھی غور کرو. اگر کہو کہ ہم تو مانتے نہیں ہیں کہ ہم دوبارہ لٹایا جائے گی، مرنے کو تو مانتے ہو نا. میں نے کہا کہ مرنے تک تو کسی کا اختلاف نہیں، اب ہم کہتے ہیں کہ تم بالکل کچھ بھی نہیں تھے، لاشے محض تھے، اس نے تم کو زندہ کر دیا، اموات سے احیا بنا دیا. اب تم ہی انصاف کرو کہ پھر جس جو تم کو موت دے گا، موت دینے کے بعد دوبارہ زندہ کیوں نہیں کر سکتا؟ تمہارے پاس انکار کی وجہ کیا ہے بتاؤ؟ ممکن ہی ان کے تم انکار کر سکو؟ اس لیے کہ نیز سے ہست کر دینا مشکل تھا. اب جب ایک دفعہ تمہیں زندگی عطا کر دی، اور اس کا تجربہ تمہاری ذات پر کیا جا چکا ہے، اسی تجربے کو اگر دوبارہ دہرا دیا جائے تو مشکل کیا ہے؟ کچھ بھی مشکل نہیں. تو ثابت ہوا کہ یہ آخری چیز، یعنی ثم یحییکم، پھر وہ تم کو زندہ کرے گا. تم اگر نہیں مانتے تب بھی تمہیں ماننے بغیر نہیں پڑتی، تمہیں بہرحال یہ بات ماننا پڑے گی کہ جس نے زندہ کیا تھا پھر موت دے دی وہ دوبارہ بھی زندہ کر سکتا ہے اور اس کی خبر دے رہا ہے. یہاں پر یہ بات بھی ذہن میں لینی چاہیے کہ یہاں اللہ تعالی نے دو موتوں اور دو زندگیوں کا تذکرہ فرمایا ہے. کنتم امواتن, پہلے تم مردہ تھے, فاحیاکم, پھر تم کو زندہ کر دیا, ثم یمیتکم, پھر تم کو موت دے گا, ثم یحییکم, پھر زندہ کرے گا. تو دو موتیں ہوئیں اور دو زندگیاں. پہلی موت تو جیسے کہ میں نے بتایا ہمارے جاندار ہونے سے پہلے کی موت, اور پہلی زندگی یہی جو ماں کے پیٹ سے شروع ہوتی ہے اور موت تک چلتی ہے. دوسری موت یہ جو سب لوگ دیکھتے ہیں,
www.shaheed-e-islam.com,
اور دوسری زندگی حشر کے دن کی. اب رہی یہ بات کہ پھر قبر کی زندگی کدھر گئی, اس کا جواب یہ ہے کہ وہ حقیقت میں عام متعارف زندگی نہیں ہے. جیسی زندگی کے دنیا میں ہے اور جیسی زندگی کے آخرت میں ہوگی ویسی زندگی وہ نہیں ہے. کیونکہ زندگی کہا جاتا ہے عام طور سے اس کو کہ روح کا بدن سے ایسا تعلق پیدا ہو جائے کہ اس میں حس و حرکت پیدا ہو جائے, چلنا پھرنا, اٹھنا بیٹھنا, کھانا پینا, جو عام طور پر نظر آتے ہیں. برزخ میں کہو یا قبر میں روح کا تعلق تو بدن سے قائم کر دیا جاتا ہے فی الجملہ ایک خاص قسم کا, لیکن اس کے یہ آثار جو ہمیں نظر یہاں دنیا میں نظر آتے ہیں وہ بظاہر محسوس نہیں ہوتے, بلکہ وہ زندگی ایسی ہے جیسے خواب میں ایک آدمی کی زندگی ہوتی ہے, اس پر کیفیات گزرتی ہیں, کبھی اس کو سانپ کاٹتے ہیں اور کبھی کتے اس کے پیچھے بھاگتے ہیں, کبھی وہ شیر کے منہ میں چلا جاتا ہے, کبھی کسی غار میں گر جاتا ہے, کبھی کسی درخت سے گر جاتا ہے, کبھی کوئی کیفیت اور کبھی اچھی حالتیں دیکھتا ہے. تو جیسے کہ یہ بے حس و حرکت پڑا ہوا ہے بستر پر لیکن دنیا جہان کی سیر کر رہا ہے اور دنیا جہان کے تماشے دیکھ رہا ہے, کچھ یہی کیفیت قبر میں بھی ہوتی ہے, اس لیے اس کو الگ طور سے ذکر نہیں فرمایا. یہاں اس زندگی کو ذکر فرما رہے ہیں جو سب کو نظر آتی ہے اور سب اس کو دیکھتی ہے. باقی عذاب قبر کا برحق ہونا اپنی جگہ ہے, اس لیے کہ نصوص قطعیہ اس پر دلالت کرتے ہیں, خود قرآن کریم سے بھی ثابت ہے اور احادیث متواترہ سے بھی ثابت ہے. ایک بات یہ سمجھنے کی ہے, فَأَحْيَاكُمْ ثُمَّ يُمِيتُكُمْ ثُمَّ يُحْيِيكُمْ ثُمَّ إِلَيْهِ تُرْجَعُونَ. پہلی جگہ ہماری موت کو ذکر کرنے کے بعد فا ذکر فرمائی, پھر تم کو زندہ کر دیا, اور اس کے بعد ثُمَّ تین دفعہ ثُمَّ لائے. بات یہ ہے کہ فا بھی ترتیب کو چاہتی ہے, یعنی پہلے یہ چیز تھی بعد میں یہ چیز ہوئی, لیکن ترتیب بلا مہلت کو چاہتی ہے. درمیان میں فاصلہ نہیں. اور ثم کا لفظ بھی ترتیب کو چاہتا ہے لیکن دونوں کے درمیان میں فاصلے کو متقاضی. ہم مردہ تھے اور مردہ چلے آ رہے تھے, نہ معلوم کب سے مردہ چلے آ رہے تھے. فاحیاکم, یک یک تم کو زندہ کر دیا. ہمارے اس بے جان ہونے کے درمیان اور ادھر نفق روح, روح ڈال دینے کے بعد زندہ کر دینے کے درمیان کوئی فاصلہ نہیں. اچھا اب ہم زندہ ہو گئے, ثم یمیتکم, پھر تم کو موت دے گا. یہاں زندہ ہونے کے سے لے کر کے موت تک درمیان میں وقفہ اور فاصلہ ہے. اور موت دینے کے بعد ثم یحییکم, پھر تم کو قیامت کے دن زندہ کرے گا, یہاں بھی فاصلہ ہے. اور زندہ ہونے کے بعد ثم الیہ ترجعون, پھر تم بارگاہ الہی میں پیش کیا جاؤ گی, اس کے درمیان میں بھی فاصلہ ہے. تو اس فاصلے کی طرف اشارہ کرنے کے لیے یہاں ثم ثم کا لفظ استعمال فرمایا اور پہلی جگہ فاق. اکابر فرماتے ہیں کہ اس آیت شریفہ میں امہات عقائد اور مہمات عقائد ذکر کیے گئے ہیں. ایک یہ کہ یہ کارخانہ عالم اور خود حضرت انسان کسی کا پیدا کیا ہوا ہے,